الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدرزات سلسلوات علم قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 5 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. ایک طویل مکی قرآن ہمارے مطالعے میں آ رہا ہے سورہ یونس سے سورہ المومنون تک. یہ 14 مکی سورتیں ہیں اور مکی قرآن میں اکثر و بیشتر توحید کی دعوت خاص طور پر کفار مکہ کو اور بالعموم پوری انسانیت کو اور اس کے لیے دلائل ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے بطور عبرت. جو کفار مکہ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی ہے اور ضد ہے انانیت ہے حق کی قبولیت میں جو ان کی جو انا ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اور پچھلی آیتوں میں رکو نمبر 5 کی جو آیات تھیں اس میں یہ مضامین ہمارے سامنے آئے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زمین پر یہ زج کر رہے تھے اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کا استہزا کر رہے تھے مذاق اڑا رہے تھے. قیامت کے حوالے سے ان کے اقوال جو ہے وہ نقل ہوئے کہ بھائی کہاں رہ گئی وہ قیامت کہ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو, لہٰذا وہ کیوں نہیں آ جاتی ہم پر, اگر تو ہم برے اعمال کرنے والے ہیں تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے آ جائے. تو بہرحال اس طرح کی جو بھی ظالم لوگ ہیں, اب آج کی آیات جو کہ رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ ہے کہ جو کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ہر ظالم انسان جب وہ قیامت کی ہولناکی دیکھے گا, اللہ تعالیٰ وہاں کی ہر کیفیت سے جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ جہنم اس کی ہولناکی ایسی شے ہے کہ جو واقعتاً انسان زمین بھر بھی کچھ ساز و سامان وہاں پر جو اسے میسر ہوگا وہ بطور فدیہ دینا چاہے گا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگانا چاہے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ زمین بھر سونا اور یہ سارا ساز و سامان اور رشتہ دار وہاں پر کچھ کام نہیں آنے والا. تو یہی کیفیت ہے کہ جس کو یہاں نمایاں کیا جا رہا ہے ابتدائی آیتوں میں کہ قیامت کا نقشہ اور اس میں ظالم انسان اس جہنم سے اور ہولناکی سے بچنے کے لیے ہر شے قربان کرنا چاہے گا. لیکن صاف آج ہی کی اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالی ہمارے سامنے یہ واقعات رکھ رہے ہیں کہ یہ ہرگز خیال نہ کرنا, کوئی گمان نہ رہے کہ تمہارا یہ سادو سامان اور تمہارے رشتے دار وہاں کچھ کام آ جائیں گے، کوئی نہیں کام آنے والا، فقط وہ اعمال ہیں کہ جو اس دنیا میں تم جو کر کے گئے ہوگے نیک اعمال، وہی تمہارے لیے بہترین کرنسی ہوگی اس دن، اور وہی ہیں کہ جو کہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر معیشت کے ذیل میں ایک بہت بڑا نظریہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ بھی اگلی آیتوں میں سامنے رکھا جا رہا ہے، اور جو ہمارا کلائمیکس ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیں یہاں بھیجا گیا، بلکہ ہمارا جو مرجع ہے وہ آخرت ہے، ہمیں واپس وہاں لوٹنا ہے، تو اس کا بھی بیان ہے کہ جو کہ آ رہا ہے۔ اور پھر دو آیتیں ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا میں ہدایت کس طرح سے ملے گی، رہنمائی کے لیے وہ بنیادی سورس کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ تو دو آیتیں بڑی اہم ہیں، آیت نمبر 57 اور 58 سورہ یونس کی، کہ جو عظمت قرآن پر یہ شاہکار ہیں دو آیتیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو حلت اور حرمت کا اختیار انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، جس طرح سے کفار مکہ نے لے لیا تھا کہ اپنے یعنی من پسند چیزوں کو حلال کر لینا اور اپنے ہی عقل کے گھوڑے دوڑا کے اور حرام چیزوں کو کر لینا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حلت اور حرمت کا جو اختیار ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے، نہ اس کی خواہشات پر مبنی ہے، بلکہ یہ اختیار فقط ایک ذات کو ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ مضامین ہے کہ جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ اب تفصیل سے ہم مختصر تشریح کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی ہر ظالم نفس، ما فی الارض، اگر وہ چاہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کے سب وہ اسے وہاں قیامت کے دن مل جائے، لافتدت به، تو اور وہ سب کے سب سازو سامان کو بطور فدیہ دینا چاہے، اور اس کی صرف ایک خواہش ہو کہ وہ جہنم کے عذاب سے، اس آگ سے جب وہ بچا لیا جائے، تو یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ ہرگز اس سے یہ سازو سامان یہ نہیں لیا جائے، قبول نہیں کیا جائے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً میرے اور آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو آج اسی دنیا کی زندگی میں کہ جہاں تمہیں بھیجا گیا امتحان کے لیے، لیکن تم اس امتحان گاہ میں آ کے بالکل نڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے، اللہ نے تمہیں کیا تھوڑی سی اتھارٹی دے دی، اختیار دے دیا، تو تم سمجھنے لگے کہ میں ہی قادر مطلق ہوں، جو چاہے میں کروں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو ایک کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جو بھی اس کی ڈیوریشن فکس ہوتی ہے، اس میں وہ ایک اپنا پیپر ہے کہ جو کہ سالو کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کمرہ امتحان سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ دنیا کیا ہے، یہ کمرہ امتحان ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کمرہ امتحان میں تمہیں اس دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو محکوم مانو، اللہ تعالیٰ کو حاکم مانو، اور اس کے احکامات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا اپنی جان پر، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ نقشہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وہ تمہیں آج اسی دنیا میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تو تم قیامت کے دن کہ جہاں تمہیں پہنچنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اور وہاں پر تم جہنم کی ہولناکی جب واضح تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور تم چاہو کہ اب مجھ سے یہ ساز و سامان، یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، جو بھی میں نے دنیا میں زمین پر مجھے ملا، سب میں فدیے کے طور پر دے دوں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو برال الفاظ معذوف ہیں کہ یہ قبول نہیں کیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن میں وقفے وقفے سے یہ مضامین ہیں کہ جو ہمارے سامنے دہرائے جاتے ہیں۔ آج یہ ساز و سامان اکثر و بیشتر جو کمائی انسان کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، مال و دولت کا حصول، آسائشوں کے سامان میسر، اکثر و بیشتر وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے، اور یہاں مر مٹنے کے وعدے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے یہ دوست ہیں کہ جو کہ کبھی بھی یعنی یہ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن قیامت کا نقشہ کیا ہے؟ وہاں تو سورہ معارج ہی کی جو آیات ہیں، آیات 11 تا 14، وہی جب وہ کفایت کریں گے، ورنہ یہ موضوع تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہاں الفاظ کہیں کہ یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببدر وصاحبته واخی وفصیلته التی تور ومن فی الارض جمیعا ثم یرجع. اس دن ایک مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے, کس کو؟ اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی بیوی کو, وفصیلتہ التی تووی, اپنے پورے رشتے دار کنبے قبیلے کو کہ جس نے اس دنیا میں اسے سپورٹ کیا تھا, اور صرف یہیں بستے چلے گا. ومن فی الارض جمیعا, جتنا بھی کچھ ساز و سامان دنیا کا ہے وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا, اور اس کی خواہش ہوگی کہ ثم یرجی, بس اسے جو ہے وہ نجات دے دی جائے, کیونکہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کوئی مذاق تھوڑی ہے, یہ کوئی انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ تھوڑی ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ عقل نصیب فرمائے کہ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ اسی دنیا کی ساتوں میں مختصر سے وقفے میں کرنا ہے, یہی ہم آزمائش. تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سب کچھ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا تو الفاظ معذوف ہیں کہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے, اور وہاں ایسے مجرموں کی, ظالم لوگوں کی, ابھی جو ظلم کا لفظ آیا ہے کہ ظلمت, تو یہ ظلم اکثر و بیشتر قرآن مجید میں شرک کے لیے آتا ہے. اور یہ ہے کہ ویسے ظلم کے معنی کیا ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. تو شرک میں بھی کیا ہوتا ہے, اللہ کے مقام رفیع سے اللہ کو یا تو عام دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے نیچے لے آیا جاتا ہے, یا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو اتنا اوپر کر کے اس کی صفات میں ایسی چیزیں لاحق کر کے کہ جو کہ ایبسلوٹ پراپرٹیز وہ اللہ کے لیے ہیں, اسے جو ہے وہ بلند کر دیا جائے. تو یہ ہر اعتبار سے یہ شرک ہے, اور یہ شرک کیا ہے, ان شرک لظلم عظیم, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم ہے کہ جو کہ قرار دیا. اسی طرح سے شرک کے علاوہ بھی جو ظلم اور زیادتیاں انسان نے اس دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کی ہوں گی, لہٰذا ہر ظالم انسان یہ چاہے گا کہ وہ سارا ساز و سامان لے لیا جائے اور اسے نجات دے دی جائے, تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے. اور ایسے ظالموں کا وہاں نقشہ کیا ہوگا, لازم بات ہے آج دنیا میں بھی یہ نقشے سامنے ہوتے ہیں کہ جو مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اسے عوام کے سامنے لا کھڑا کیا جائے, اور ہر ہر گواہی اس کے خلاف اسے دکھا دی جائے, کیمرے اسے دکھا دیے جائیں کہ بھائی دیکھو یہ جرم ہے کہ جو کہ تم نے کیا, اب بتائیے اس کی کیفیت کیا ہوگی, نگاہیں نیچی ہوں گی, سر جھکے ہوئے ہوں گے, اور ندامت ہی ندامت ہے, پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی نقشہ ہے کہ جو کہ روز قیامت اللہ کھینچ رہا ہے. بآثر الندامہ, اب وہ چپکے چپکے نادم ہو رہے ہوں گے, پشیمان ہو رہے ہوں گے, ارے کیا کر دیا, پوری زندگی جو ہے وہ اس غلط کاریوں میں لگا دی, مجھے تو ہوش ہی نہیں آیا. تو لہٰذا یہ ریڈ ہینڈڈ کارڈ جو بھی ہوتا ہے نا, مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اس پر جو پھر ندامت چڑھ رہی ہوتی ہے, یہی کیفیت روز قیامت ہوگی. ذرا سوچیں آج دنیا میں تو کوئی اگر ایکسپوز ہو جائے کسی غلط کام میں تو کتنے لوگوں پر نمایاں ہو جائے گا, لیکن تصور کیجئے قیامت کی جو رسوائی ہے وہ کتنی بڑی رسوائی ہے, وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان سب جمع ہے, پوری انسانیت میں جو ہے اول تا آخر جو انبیاء آئے رسل آئے علیہ السلام وہ بھی موجود, علماء فصحاء بلغاء وہ سارے موجود, یہ پہلے انسان سے آخری انسان. اب اتنی خلقت کے سامنے اگر بڑی اسکرین پر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو غلط کاریاں ہیں اس کی ویڈیو چلا دے, اب آپ سوچیں کتنی بڑی رسوائی, پوری انسانیت ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے کہ فلاں نے یہ کیا, دیکھو اس نے یہ کیا, کس طرح سے دل دکھایا, کس طرح سے زنا کاری کی. لہٰذا آج تو انسان یہ کام کر رہا ہے, کس طرح سے باہر ممالک میں آپ آج کیمرے لگ گئے نا, اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ اب اسمارٹ بن گئے نا, کیمرے اگر تو ذرا سا اب آگے بڑھا دی گاڑی تو اتنے ہزار کا چلان تو اب لگ پتا گیا نا, اور اس کیمرے کی آنکھ سے تو ہم بہت ڈر رہے ہیں, لیکن اس کیمرے کی آنکھ کو بھی انسان دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن ایک آنکھ ہے کہ جو کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے, وہ کون سی آنکھ ہے جو کہ اسے دیکھ رہی ہے, وہ اللہ ہے, اس سے تو کوئی پوشیدہ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل نصیب فرمائے. کسی کو کسی نے رشوت دینی چاہی, اس نے کہا کہ بھائی رشوت میں اس کام کی وہاں لے سکتا ہوں کہ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہوں, تو بہرحال اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ رشوت وہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, ہوا ماں کو میں نہ کر دوں, تو لہٰذا اس سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن یہ چپکے چپکے ندامت ان پر طاری ہوگی, لما راب العذاب, کہ جب کہ یہ عذاب کو جو ہے وہ دیکھیں, وقضی بینہم بالقسط, اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. یعنی وہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہوگا کہ جو یہ ذہن میں بسا کے گئے ہیں کہ جس طرح سے ہم دنیا میں جھوٹ بول کر اور نکل جاتے تھے, اور یہ تو دنیا کا دستور ہے, رشوت لے کے پھنس گیا ہے, رشوت دے کے چھوڑ جا, تو یہ آخرت میں یہ تصور لے کے جائیں گے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. کیا اللہ کے حضور جا کے یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ میں تو گناہ گار تھا, تو نے پتہ نہیں کیسے مجھے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ تو علیم و بذات صدور ہے, سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے, کسی کو ہم چھڑوا نہیں سکتے وہاں پر جھوٹ بول کر, یہ تو دنیا کے معاملات تھے. تو لہٰذا عدل کے ساتھ وہاں پر فیصلہ کر دیا جائے, وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے, جو یہ کمایا انہوں نے اسی کی مناسبت سے وہاں پر ان کو سزا ہے کہ جو کہ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 55 ہے, اس میں بڑے بڑے انقلابی نظریات قرآن مجید میں انسانی زندگی کے لحاظ سے مختلف گوشوں کے وہ پائے جاتے ہیں. وہاں ایک اجتماعی جو گوشوں میں اکنامک سسٹم ہے, معاشی نظام, اس کا جو انقلابی نظریہ دین اسلام دیتا ہے وہ جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے, یہاں پر بھی آ رہا ہے. فرمایا کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ, انا للہ ما فی السماوات والارض, یہ بہت بڑی حقیقت ہے انسان کے لیے اس دنیا میں, اگر وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے لیے چین ہی چین ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں, یعنی آج مجھے میرے پاس جو کچھ بھی ہے, مال و دولت, بینک بیلنس, اقتدار, جو بھی ہے, وہ میرا نہیں, میں اس کا مالک نہیں. اب یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو سرمایہ داری جاگیرداری پر پیشے چلا دیتا ہے. یہ سرمایہ داری جاگیرداری یہ کیسے پنپتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ خناس جو ہے وہ آ جائے کہ بھائی یہ میرا مال ہے, یہ میرا جسم ہے, میرا جسم میری مرضی, میرا مال جیسے چاہوں لگاؤں, جہاں سے چاہوں حاصل کروں. لہٰذا یہ خناس جب آ جاتا ہے تو پھر اس سے پھر وہ یعنی باطل نظام وجود میں آتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام, جاگیردارانہ نظام, ظلم, استحصال. جبکہ دین اسلام انقلابی نظریہ دیتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں تمہیں ملا ہے تم اصل وارث نہیں ہو, تمہارے پاس اونرشپ نہیں. اونرشپ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. دا ریئل اونر از اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہاں میرے پاس کیا ہے, یہ چیزیں, یہ امانت ہیں, یہ ایسٹس نہیں ہیں, لائبلٹیز ہیں, اور لائبلٹیز کے بارے میں سوال ہوگا روز قیامت. جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. لہٰذا انسان کی دنیا بدل جاتی کہ بھئی یہ جو مال ہے, دولت ہے, نوکر چاکر ہیں, بینک بیلنس ہے, یہ میرا اصل ہے نہیں, اللہ نے دیا ہے تو اس میں میری آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں, اور اگر نہیں دیا تو اس میں میری آزمائش ہے کہ میں صبر کرتا ہوں کہ نہیں. لیکن اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب بھی ہم دیکھیں کوئی شے ہم سے چھن جائے, کوئی ریلیٹو جو ہے وہ انتقال کر جائے, تو کیا جملہ ہے کہ جو شریعت نے سکھایا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. جو جانے والا ہے وہ ایک میسج دے کے گیا ہے, جانا تو سبھی کو ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے, آنے اور جانے میں میرا کیا عمل دخل ہے مجھے بتائیے, میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے حیات دے دی, اللہ نے حیات واپس لے لی, اصل امین اصل جو ہے وہ مالک کون ہے؟ ای امانت چند روزہ نست ماس, در حقیقت مالک ہر شے خدا سے. تو اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں میرے پاس کیا ہے؟ یہ امانت ہے, اس کا میں جواب دی ہوں روز قیامت. تو فرمایا جا رہا ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ, انا للہ ما فی السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کے لیے کہ جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے. الا, اور دوسری بڑی حقیقت کہ جس سے انسان کی زندگی بدل جائے, کہ یہ دنیا میں جو میں بھیجا گیا ہمیشہ کے لیے بھیجا گیا, میرا کلائمیکس کیا ہے؟ فرمایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے. یہ دنیا کا خاتمہ ہونا ہے اور پھر آخرت ہے کہ جو کہ برپا ہونی ہے، لہٰذا وہ آخرت کا وقوع ہونا وہ برحق ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت ہے کہ جو کہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے لا علم وہ بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ کرتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے تو بھیجے جانے میں کوئی تمہارے اختیار نہیں، تو لہٰذا یہ دنیا میں جو بھی حیات ہے اور جو بھی یہاں پر تم مرو گے اس کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ بھی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. وہ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہ یمیت اور وہی موت دے گا. جبکہ جو ایتھیزم ہے اس میں اللہ کا عمل دخل، اللہ ہی کو جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے، دہریت. اور یہ 14 سال پہلے بھی دہریت تھی، وہاں پر بھی یہ دہری قسم کے لوگ وہ کہتے تھے اللہ کو مانتے نہیں تھے. نوحی و نمی، ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں اور خود ہی مر جاتے ہیں، اور یہ زمانہ ہے کہ جو کہ بس اس کی گردش ہمیں ہلاک کر دیتی. تو لہٰذا اللہ کو بالکل سائلنٹ کر دیا، جبکہ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے یحیی و یمیت، ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے اصل اور بہت بڑی حقیقت، جو انسان پر واضح ہو جائے تو اس کی دنیا ہی تبدیل ہو جائے. اب اس کے بعد جو دو قرآن مجید کی عظمت پر یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ بڑا شاہکار ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے سیاق کا رد کیسے بنتا ہے ان آیات سے، کہ بھئی جو دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس امتحان میں کامیابی کس کے ذریعے سے ملے گی؟ کامیابی کی کنجی وہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. تو لہٰذا اگر تمہیں گائیڈنس مل جائے، ہدایت مل جائے، تو لہٰذا دنیا تمہاری سنور جائے گی اور آخر سنور جائے گی. تو لہٰذا اب وہ دی گائیڈنس کیا ہے، الہدا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کی عظمت وہ کیا ہے، اس کے لیے یہاں 4 وصف ہیں قرآن مجید کے، جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور آپس میں ایک بڑا حسین ربط ہے. فرمایا کہ یا ایوہ الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک درد بھرا واعظ وہ آ چکا ہے. نمبر 1، یہ قرآن کا پہلا وصف بیان ہوا. نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کے امراض کی شفا ہے، اس کا علاج ہے. نمبر 3، وہدن، اور یہ سراسر ہدایت ہے. اور نمبر 4، ورحمہ، اور یہ سراسر رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمومنین، اہل ایمان کے لیے. تو فرمایا کہ اگلی آیت میں قول نبی سے فرمائیے بفضل اللہ و برحمت، یہ خالصتاً اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس قرآن کے ملنے پر اگر تمہیں اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، یعنی اگر خوشیاں منانی ہیں تو لہذا قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں جمع کرتے ہیں. تو لہذا اب یہ 2 آیتیں سامنے آ گئیں عظمت قرآن پر، بڑی اہم یہ آیات ہیں. اس میں پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 57، پوری انسانیت سے خطاب کر کے قرآن کے 4 اوصاف ہیں جو کہ سامنے رکھے جا رہے ہیں. ذرا مختصر سمجھ لیجیے، پہلا وصف کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک درد بھرا آواز ہے، موعظۃ من ربکم، ایک درد بھرا آواز ہے کہ جو کہ آ چکا ہے. یہ عربی میں جو آواز کہتے ہیں نا، یہ ایسی بات کو کہتے ہیں، ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جو دل میں اترتا چلا جائے، اور دل کی جو زمین ہے اس کو، یعنی دل کی دنیا کو نرم کر دے. یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، یہ بڑی اہم شے ہے. حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ موعظہ ہے، یعنی درد بھرا آواز ہے کہ جو دل کی سختی کو نرم کرتا ہے. یعنی اگر آپ ایک تصور کیجئے نا، یہ دل، اس کی جو زمین ہے نا انسان کی، یہ بالکل اس زمین کی مانند ہے. اس زمین میں اگر کسان کو کوئی بیج ہونا ہے یا کھیتی اگانی ہے، تو کسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ٹریکٹر سے کیا کرتا ہے؟ اس زمین کو یعنی ہل چلاتا، اس کی جو بھی سختی ہے اس کو نرم کرتا، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے تو پھر وہ یعنی ضامن ہوتی ہے کہ پھر اس سے وہ کھیتی ہریالی ہے کہ جو کہ آ گیا، وہ زمین کی سختی ختم ہو گئی اور وہ نرم ہو گئی۔ اب وہ یہ ہے کہ جو بھی بیج اندر گیا ہے اب وہ صحیح طور پر پھر باہر برآمد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ دل، یہ بھی سخت ہو جاتا ہے انسان کا، دنیا کی رانائیاں ایگزیبیشن، دل کے جو بھی امراض ہیں یہ دل کو جو ہے وہ سخت کر دیتے ہیں۔ اب دل کی سختی کو نرم کرنا ہے تو لہٰذا اب ہوگا کیا، کیا شے ہے کہ جو دل کی سختی کو نرم کرے گی؟ وہ یہ قرآن ہے، جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ چوں بجا در رف جہاں دیگر شرط، جا چوں دیگر شو جہاں دیگر شرط۔ جب یہ قرآن انسان کے دل میں اترتا ہے تو یہ اندر کا جہان انسان کی تبدیل کر دیتا ہے، اور جب ایک فرد تبدیل ہوتا ہے تو پورا معاشرے کی تبدیلی کا یہ اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ بھی افراد ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن جب اندر اترتا ہے تو اندر پینیٹریٹ ہوتا ہے تو پھر انسان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے اندر کی، اور یہ جب اندر اترتا ہے تو اندر کی جو امراض ہیں وہ جو سختی کی وجہ سے وہ کینہ، بغض، حسد، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ جتنے بھی امراض ہیں، اب قرآن کو پینیٹریٹ ہونے کا موقع ملا اندر اترا تو وہ اندر جتنے بھی امراض ہیں اس کی کیا بن گیا، وہ علاج بن گیا، اس کی شفا بن گیا۔ تو جب ہی دیکھیں موعظۃن من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظہ ہے۔ اب دیکھیں من ربکم کی جو تحدید ہے نا وہ بڑی اہم ہے، یہ درد بھرا آواز کسی عام دنیاوی انسان کی طرف سے نہیں، من ربکم کس کی طرف سے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ عظیم ذات، اس کا یہ عظیم کلام ہے کہ جو درد بھرا آواز بن کر تمہارے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ شفاء لما فی الصدور، وہ تمہارے سینوں کے امراض کا علاج بن جاتا ہے۔ اور اب دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، قرآن نے اندر اتر کے دل میں وہ حل چلایا، دل کی سختی کو نرم کر دیا، پھر یہ ہے کہ اب یہ دل کی زمین تیار ہو گئی ہدایت کو ریسیو کرنے کے لیے۔ جس طرح سے گھر میں جو اینٹینا ہوتا ہے نا، اگر تو وہ اینٹینا ریسیور جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو کوئی بھی چینل کیچ نہیں کرے گا، لیکن ریسیونگ اینڈ صحیح ہو گیا تو اب سارے چینل ہیں کہ جو کہ ریسیو ہوں گے۔ تو یہ دل، یہ بھی ایک ریسیور ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دل میں کب اترے؟ جب یہ دل کی سختی جو ہے وہ نن پڑے، اور قرآن اندر اترتا ہے تو یہ دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور تمام امراض وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دل کے برتن کی کیا ہو گئی؟ صفائی ہو گئی، یعنی پہلے تو برتن گندا تھا، آپ شفاف دودھ ڈالیں، پاکیزہ غذا ڈالیں گندے برتن میں تو وہ کیا ہو جائے؟ غذا بھی گندی ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلے اگر آپ برتن کی صفائی کر لیں اچھی طرح سے، اب جو بھی غذا اندر ڈالیں گے تو مفید ہوگی، صحت کا ذریعہ بن جائے گی، ضامن بن جائے گی۔ لہٰذا اب قرآن اندر گیا، امراض کا علاج بن گیا، دل کی سختی جو ہے وہ نرم ہو گئی، اب جو ہے وہ ہدایت جو بھی آئے گی تو لہٰذا اب یہ ریسیونگ اینڈ صحیح ہو گیا، انسان کی دنیا بدلے گی۔ اور پھر ہدایت اگر انسان کے پاس ہے تو اس دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور اگر ہدایت نعمت کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت وہ زحمت بن جاتی ہے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، اس کی میں مثالیں دوں۔ دیکھیے اقتدار یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ اقتدار حضرت عمر فاروق کے لیے نعمت بن گیا، رحمت بن گیا، کیوں؟ کیونکہ اس اقتدار کے ساتھ رحمت جو ہے وہ یعنی ہدایت اٹیچ ہو گئی، انہیں ہدایت مل گئی کہ کس طرح سے اقتدار کو استعمال کرنا ہے، کس طرح سے یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ لہٰذا وہ ہدایت مل گئی تو وہ اقتدار جو نعمت تھی وہ رحمت بن گیا، کس کے لیے؟ فاروق اعظم کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہی اقتدار فرعون کے لیے کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا، ہدایت اٹیچ نہیں ہوئی نا۔ لہٰذا انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دی، لہٰذا یہ اقتدار زحمت بن گیا۔ اسی طرح مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بن گئی؟ یہ نعمت رحمت بن گئی، کیونکہ ہدایت مال کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی کے لیے یہ مال کی نعمت رحمت بن گئی، اور قارون کے لیے یہی مال کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا، زمین میں دھسا دیا گیا پورے مال و دولت اور حویلی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت اٹیچ نہیں۔ تو لہذا دنیا کی ہر نعمت وہ رحمت ہوگی جب کہ جتنے اس نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت اٹیچ ہوتا ہے، ورنہ وہ رحمت بن جائے. اور اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے. اور ہدایت کا منبع اور سر چشمہ کیا ہے، وہ سورس کیا ہے بنیادی، وہ یہ خود قرآن مجید. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہدایت کے معنی ہی رہنمائی کے ہوتے ہیں. ہم اس شاہراہ کے مسافر ہیں نا، جس طرح سے شاہراہ کا مسافر اندھیرے میں چلنے کے لیے اسے لائٹ چاہیے، یا تو گاڑی کی لائٹ ہو یا لائٹ ویکلز ہو جو حکومت کی طرف سے وہ شاہراہ پر لگائی گئی، تو وہ شاہراہ روشن ہوگی تو شاہراہ کے مسافر کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، ڈرائیو کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ وہ کسی گھڑے میں گرے گا، کسی اسپیڈ بریکر سے اچھالے گا اپنی گاڑی. لیکن لائٹ ویکلز کیا کرتی ہے، وہ اشارہ کو نمایاں کر دیتی. یہ راہ نمائی، ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں، راہ نمائی یعنی راہ کو نمایاں کر دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس کے یہ چار فنکشن. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک درد بھرا آواز ہے کہ جو کہ آ گیا، جو تمہارے دلوں میں اترنے والا ہے، تمہارے دل کی سختی کو نرم کرنے والا ہے. وہ شفاء لما فی صدور، تمہارے جتنے بھی سینوں کے امراض ہیں اس کا یہ علاج ہے. آج کیفیت کیا ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے اس قرآن کو فقط مختص کر دیا ایصال ثواب کے لیے، حالانکہ ایصال ثواب بھی جو ہے وہ آپ کروائیں، لیکن اصل مقصد کیا تھا قرآن مجید کا، وہ تو ہدایت تھی، ہدن للناس، اس کا پرپز بیسنلی وہ قرآن ہدایت کے لیے اترا تھا. لیکن ہم نے قرآن کو فقط مردوں کے لیے مختص کر دیا، حالانکہ یہ زندوں کو تبدیل کرنے کے لیے اترا تھا. سورہ یاسین کہ جو کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کب کہاں کہ جب نزع کی کیفیت ہو تو آسانی سے جو ہے وہ نکل جائے، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، لیکن کیا صرف سورہ یاسین صرف جب کوئی نزع کی کیفیت میں پہنچے گا اسی کے لیے اتری تھی، بلکہ وہ تو ایک جدوجہد کے درمیان سورہ یاسین ہے کہ جو اس اجتماعیت پر اتر رہی ہے کہ جس کے انقلابی جماعت کے امیر کون ہے، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پگ و دو ایک مشقت ہے کہ جو کہ جا رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے نا، کہ ہم نے چیزوں کو بالکل محدود کر دیا، جیسے جیسے قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ہی محدود کرتے چلے. قرآن کھلتا ہے تب کہ جب کوئی میت ہو جائے گا، قرآن کب یاد آتا ہے، ارے بھائی بچی جو ہے وہ ودا ہو رہی ہے، گھر سے رخصت ہو رہی ہے شادی کے بعد، تو لہٰذا اب گھر سے روانہ ہو رہی ہے تو پھر قرآن کے سائے میں جو ہے اسے ودا کیا جائے، اور قرآن پہلے یا بعد میں پھر کھول کے دینا دیکھا جائے، بس اس وقت جو ہے وہ قرآن. یہ ہے ذاتیں جو کہ ہم نے کی. دنیا کی ہر کتاب کو چاٹ ڈالا جائے، لیکن اگر نہیں سیکھا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا، تو وہ کون سی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے الا ماشاءاللہ. یہ ہے اس وقت کی کیفیت. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے نکالے، اور قرآن کی جو کہ ایک بہت بڑی دولت ہے واقعتا، جو ہمارے لیے معاوضہ بھی ہے، ہمارے سینوں کے امراض کا علاج بھی ہے، ہدایت کا سامان بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ تعالی واقعتا اس قرآن سے تمسک ہمیں نصیب فرما دے. کہ فرمایا جا رہا ہے قول اے نبی، ان سے فرما دی ہوئی بفضل اللہ وبرحمت، یہ خالصتاً قرآن کا جو نزول ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں چاہیے کہ اگر اترانا ہے تو اس قرآن کے نعمت پر ملنے پر اترائے. اب دیکھیں ویسے قرآن مجید کا اصول کیا ہے، یہ فرح یفرحو کے جو الفاظ قرآن عربی میں آتے ہیں یہ اترانے کے معنوں میں آتے ہیں، اور اترانا اللہ کو پسند نہیں. قرآن میں الفاظ آتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن قرآن کی جو دولت ہے یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو قرآن سے مسلح کر دیا گیا انسان، اسے واقعتاً اگر خوشیاں منانی تو اس قرآن کے ملنے پر وہ خوشیاں منائے. فرمایا ہوا خیر و مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں. آج ذرا سوچیں لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، مال و دولت جمع کر رہے ہیں، اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے، ایک کرسی کی خاطر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا دھندے نہیں ہو رہے، کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. دیگر اقوام، زور آور قومیں دوسری قوموں پر مسلط ہو جاتی ہیں، کس کے لیے، زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے. اقتدار کا نشہ ہے کہ جو کہ چڑھ گیا، گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، بینک بیلنس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہی چیزیں تو جمع ہو رہی ہیں. لیکن رب کائنات اپنے اس عظیم کلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ سے توفیق مانگیے کہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کریں، بیسٹ ہم بنے، واقعتا گڈ بیٹر سے آگے بیسٹ، بیسٹ ہم ہوں. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ سے توفیق مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے. ورنہ تو انسان سوچتے رہ جائے، پوری زندگی گزر جائے، قرآن سے کوئی تعلق کوئی تمسک ہی نہیں قائم ہوتا، تو پھر یہ تو کرنے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آگے جو حلت اور ہمت کا اختیار ہے کہ جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، بھلا تم دیکھو، ذرا سوچو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، اور رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر نعمت وہ اللہ کا رزق ہے. فرمایا فجعلتم منہ حراما و حلالا، لیکن تم ہو کہ تم نے اس کے بعد رزق دینے والی ذات اللہ کی، حلت اور حرمت کے اختیار اس کا ہے، لیکن تم ہو کہ تم نے اس میں سے کچھ کو حرام کر لیا اپنے اوپر، کچھ کو حلال کر لیا. تو بھائی یہ ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، حلت اور حرمت کا معیار تو ایک ذات نہیں ہے. پوری انسانیت ایک طرف ہو جائے شراب کو اور سود کو حلال کرنے کے حوالے سے، تو کیا وہ حلال ہو جائیں گی یہ دونوں چیزیں؟ نہیں، بلکہ معیار کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول، وہ شریعت. فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ کچھ کو حرام کر لیا، کچھ کو اپنے طور پر حلال کر لیا. قل، اے نبی آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کوئی چٹھی ہے، کوئی اختیار تمہیں ملا ہے اس چیز کا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، على الله الكذب يوم القيامه، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، کیا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ان کی ان ہٹ دھرمیوں کی پر اور ان کی نافرمانیوں پر انہیں لڈو وہاں بانٹے جائیں گے؟ کیا ان کا اکرام کیا جائے گا قیامت کے دن؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو. تو یہ کیا گمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو تاج بنائے جائیں گے اللہ کی طرف سے، ان کو تخت پہ بٹھایا جائے گا، کوئی ان پر ان کو گلدستے پیش کیے جائیں گے، کوئی لڈو ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے؟ کیا گمان کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو اب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور ان کے گناہوں پر فوراً پکڑتا نہیں ہے زمین پر، ڈھیل دیتا ہے کہ اب باز آ جائیں، اب باز آ جائیں، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں. ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت ہے کہ جو کہ شکر بجا نہیں لاتے، اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہٹ دھرمیوں پر ہٹ دھرمیاں کہ جیسے سرخاب کے پل لگ گئے، اور قیامت کے دن جو ہے یہ بس ایسی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ ایک آئینے کے طور پر ہے، آنکھیں کھول دینے والی حقائق ہیں. اس دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کا زوال اور عروج اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کتاب کے ساتھ منسلک کر دیا، وہ قرآن مجید ہے، جس کی عظمت یہاں پر آ گئی. یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 بھی ہمارے ذہنوں میں آ گئی، اگر ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے. لیکن عجیب کیفیت ہے، دل اتنے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گیا کہ قرآن ہمارے سامنے، لیکن ہم ٹس سے مس سے ہونے کو تیار ہیں. قرآن سن رہے ہیں لیکن سنی انسنی کر رہے ہیں، ادھر سے قرآن جا رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے. تو اللہ معاف فرمائے، سودی کاروبار بھی چل رہے ہیں، وہ گھر میں فلمیں ڈرامے بے حیائی کا بھی سامان چل رہا ہے، اور درس قرآن میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کئی کئی سال سے سن رہے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی جو ہے وہ فرق واقع نہیں ہوا. تو یہ بہرحال ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو دنیا کی ذلت اور عروج وہ بھی قرآن سے منسلک ہے. مسلم کی روایت، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کو قرآن کو تھامنے کی وہ دولت عروج عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے. دوسری روایت مسلم ہی کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں بھی کامیابی اور ناکامی قرآن سے منسلک. القرآن حجت لکا علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا، حجت ہوگا، یا تمہارے خلاف ہوگا. اگر قرآن کے حقوق دنیا میں ادا کیے ہوں گے تمہارے حق میں گواہ ہو جائے گا، شفاعت کا باعث بنے گا. اور اگر اس کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کے تم خادم نہیں بنے، باقی خادم پنجاب بن گئے اور خادم محلہ بن گئے، سب کچھ کر دیا لیکن قرآن کی خدمت کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا، تو پھر یہ ہے کہ یہ رسوائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آخری سانس تک ہمیں اس قرآن کی خدمت اور دائی بننے کی قرآن کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.